قائد پاکستان، اب مسٹر محمد علی جناح کو لیجئے۔ مجھے جناح صاحب کی نیت یا ان کی دینداری سے کوئی بحث نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جناح صاحب نے تحریک پاکستان کا قائد بن کر ایک ایسی ذمہ داری کو سنبھالا جس کے لیے وہ ہرگز اہل یعنی کمپیٹنٹ نہ تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک قانونی وکیل تھے، جبکہ برصغیر ہند میں مسلمانوں کو باعزت مقام دینے کے لیے ایک دور اندیش اور اعلیٰ بصیرت والے انسان کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے قانونی نقطوں کا ماہر درکار نہ تھا بلکہ مدبرانہ دماغ درکار تھا جو تاریخی حقائق پر نظر رکھتا ہے، جو مستقبل کو حال میں دیکھتا ہے۔ قوموں کی رہنمائی کا کام مستقبل بینی کا کام ہے، نہ کہ قانونی نقطہ بینی کا کام۔ بدقسمتی سے اس وقت کے مسلمان اپنی بڑی ہوئی جذباتیت کی بنا پر وکیل اور مدبر کے فرق کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ قانون داں کیا ہوتا ہے اور تاریخ داں کیا۔ مسلمانوں کی یہی حد سے بڑی ہوئی بے شعوری تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناح صاحب جیسا آدمی ان کا قائد اعظم بن گیا۔ مسلمان اگر ان کو عدالت کے مقدمات کے لیے وکیل اعظم بناتے تو ان کا ایسا کرنا غلط نہ ہوتا، مگر قومی مستقبل کی تشکیل کے لیے ان کو قائد اعظم بنانا بلا شبہ ایک ایسا غلط فیصلہ تھا جس کی بھاری قیمت مسلمان نصف صدی سے ادا کر رہے ہیں اور شاید ابھی مزید کئی صدیوں تک ادا کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے قیام سے جو ملی اور اسلامی فائدے بتائے جاتے تھے، ان میں سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ پاکستان کا قیام برصغیر ہند کے مسلمانوں کے مسائل میں صرف اضافے کا سبب بنا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آج تمام لوگ، حتیٰ کہ خود پاکستانی دانشور بھی تسلیم کرتے ہیں۔ البتہ یہ حضرات اس المیہ کا ذمہ دار ہندو لیڈرشپ کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تمام تر ہندوؤں کی سازش تھی جس نے پاکستان کے حسین خواب کو شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ توجیہ انتہائی حد تک بے بنیاد ہے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نیز وہ قرآن کے تصور تاریخ کی تردید کے ہم معنی ہے۔ قرآن میں واضح طور پر یہ اعلان کیا گیا ہے کہ کسی گروہ کی قومی حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ اس نے خود اپنی داخلی حالت کو نہ بدل ڈالا ہو، سورۃ الرعد آیت 11۔ اسی طرح قرآن میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فطرت کے اٹل قانون کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، سورۃ الشورى آیت 30۔ یعنی اور جو مصیبت تم کو پہنچی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کیے ہوئے کاموں ہی سے ہے۔ پاکستان کے لوگ اپنے ملک میں قرآن کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا آغاز انہیں سب سے پہلے یہاں سے کرنا چاہیے کہ وہ اعلان کریں کہ پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ہندو کو قرار دینا قرآن سے فکری بغاوت کی حد تک غلط تھا۔ اب ہم اپنے ان الفاظ کو واپس لیتے ہیں اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ خود پاکستانیوں کے سوا کوئی بھی نہیں جو پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ہو۔ جناح صاحب کے بارے میں یہاں ایک حوالہ قابل ذکر ہے۔ پاکستان کے ایک اردو ماہنامہ سے لے کر یہ حوالہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے کسی مرید نے ان سے کہا کہ حضرت، آپ اتنی بڑی روحانی، علمی اور دینی شخصیت ہیں، اور آپ نے ایک داڑھی منڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، اصل میں میرا ایک مقدمہ ہے جس کی حیثیت قومی مقدمے کی ہے۔ یہ ہندو قوم کے خلاف مسلمان قوم کا مقدمہ ہے۔ مجھے مسلمانوں کے اس قومی مقدمے کے لیے ایک وکیل چاہیے، لیکن وہ وکیل ایک ماہر قانون ہونا چاہیے، اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے دلائل کو وہ مؤثر طور پر پیش کر سکے، اور مجھے ایسی شخصیت قائد اعظم کی صورت میں ملی ہے، لہذا میں نے اپنا قومی مقدمہ ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ان کی حیثیت ہندوستان کے مسلمانوں کے وکیل کی ہے۔ ماہنامہ میثاق، لاہور، ستمبر 2000، صفحہ 39۔ جماعت علی شاہ کا مذکورہ قول ایک غلط قسم کی ثنائیت یعنی ڈائیکاٹمی پر مبنی تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کے لیے جن دو کے درمیان انتخاب کا مسئلہ ہے، وہ ماہر وکیل اور غیر ماہر وکیل کے درمیان کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس دو قسمی ذہن کے تحت غیر ماہر وکیل کو چھوڑ کر ماہر وکیل کو لے لیا، مگر اس قومی معاملے میں یہ صلاحیت بذات خود درست نہیں۔ اس معاملے میں ان کے لیے جن دو کے درمیان انتخاب کا مسئلہ تھا، وہ وکیل اور مدبر کے درمیان تھا، نہ کہ ایک وکیل اور دوسرے وکیل کے درمیان۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی تحریک کی قیادت کے لیے مسلمانوں کو ایک مدبر کی ضرورت تھی، نہ کہ ایک وکیل کی۔ یہ کسی عدالت میں ایک قانونی مقدمہ جیتنے کا معاملہ نہ تھا، بلکہ وہ برصغیر ہند کے مسلمانوں کے مستقبل کی تعمیر کا معاملہ تھا۔ اس معاملے میں کامیاب رہنمائی کے لیے صرف یہ لیاقت کافی نہ تھی کہ آدمی اسمبلیوں میں وضع کی ہوئی قانونی دفعات کا ماہر ہو، بلکہ اس کے لیے اس انسان کی ضرورت تھی جو تاریخ اور انسانی علوم میں گہری بصیرت رکھتا ہو، جو یہ جانتا ہو کہ حال میں اس کا اٹھایا ہوا قدم مستقبل میں کس قسم کے نتائج پیدا کرنے والا ثابت ہوگا۔ اس سلسلے میں صرف ایک معاملے کی مثال دوں گا جس کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کشمیر کا مسئلہ۔ پاکستان کے دانشور اپنے خیال کے مطابق کشمیر کے مسئلے کی ذمہ داری تمام تر بھارت کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں، لیکن غیر جانبدار تجزیے میں اس کی ذمہ داری برعکس طور پر پاکستان کے قائد اور معمار مسٹر محمد علی جناح پر عائد ہوتی ہے۔ آزادی ہند کے دستاویزات بتاتے ہیں کہ انگریزوں نے اس ملک کو دو حصوں میں بانٹ رکھا تھا، برٹش انڈیا اور اسٹیٹ انڈیا۔ اس کے مطابق انہوں نے یہ کیا کہ برٹش انڈیا کو آبادی کے اصول پر تقسیم کر دیا، لیکن ریاستوں کے معاملے کو انہوں نے خود ریاستوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں جو فیصلہ چاہیں کریں۔ آزادی ہند کی دستاویزات بتاتی ہیں کہ اس معاملے میں کانگریس کے لیڈروں کا یہ کہنا تھا کہ جس اصول پر برٹش انڈیا کی تقسیم ہوئی اسی اصول پر اسٹیٹ انڈیا کو بھی تقسیم کر دیا جائے، یعنی جس اسٹیٹ میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہو اس کو انڈیا سے ملحق کر دیا جائے، اور جس ریاست کی آبادی میں مسلمان زیادہ ہوں وہ پاکستان کا حصہ قرار پائے۔ مگر یہ مسلم لیگ کی اعلی قیادت تھی جس نے اس معاملے میں کانگریس کی تجویز کو نہیں مانا، چنانچہ تقسیم کے وقت ریاستوں کے مستقبل کا معاملہ غیر واضح حالت میں پڑا رہا۔ مسلم لیگ کی قیادت عظمیٰ کا یہ رویہ کیوں تھا؟ اس کا سبب غالباً وہی چیز تھی جس کو مذکورہ پیر صاحب نے قانونی مہارت کہا ہے۔ اس قیادت کی ذہنی تربیت عدالتوں کے ماحول میں ہوئی تھی جہاں قانونی نقطوں پر معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اپنے اس ذہن کی بنا پر اس نے سمجھا کہ وہ نقطوں کے زور پر اس معاملے کا فیصلہ اپنے حق میں کر لیں گے۔ بر صغیر ہند میں ریاستوں کی تعداد تقریباً 500 تھی، مگر یہ سب زیادہ تر چھوٹی ریاستیں تھیں جو اس حیثیت میں نہ تھیں کہ وہ کوئی حقیقی مسئلہ بن سکیں۔ اصل قابل لحاظ مسئلہ صرف دو بڑی ریاستوں کا تھا، کشمیر اور حیدرآباد۔ دونوں میں یہ فرق تھا کہ کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی مگر وہاں کا حکمراں ایک ہندو تھا، اس کے برعکس حیدرآباد میں ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی جبکہ وہاں کا حکمراں ایک مسلمان تھا۔ وکیل کا ذہن اپنی مخصوص تربیت کی بنا پر یہ بن جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی معاملے میں حق کیا ہے اور ناحق کیا، اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ معاملے کا فیصلہ اپنے موافق کرا لے۔ اپنے اس مخصوص مزاج کی بنا پر وکیل کا ذہن ہمیشہ قانونی نقطوں پر چلتا ہے، نہ کہ حقائق واقعی پر۔ مسلم لیگ کی قیادت نے اپنے اسی مخصوص مزاج کی بنا پر ایسا نقطہ دریافت کر لیا جس کے ذریعے وہ بیک وقت دونوں کو پاکستان کے خانے میں ڈال دے، کشمیر کو بھی اور حیدرآباد کو بھی۔ مگر مسلم لیگ کی قیادت اس اہم پہلو کو بھول گئی کہ اس طرح کے قومی معاملات کا فیصلہ لفظی نقطوں کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ حقائق اور واقعات کی بنیاد پر ہوتا ہے، چنانچہ لفظی نقطے پر حقائق کی منطق غالب آئی اور مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو ایک جاپانی کہاوت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ جو آدمی دو خرگوش کے پیچھے دوڑے وہ ایک کو بھی نہیں پکڑ سکتا۔ یہ بات بھی دستاویز کے ذریعے ثابت ہوتی ہے کہ تقسیم یعنی 1947 کے بعد بھی کانگریس کی لیڈرشپ اس معاملے میں باہمی ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار تھی، یعنی وہ اس پر راضی تھی کہ اس معاملے کو دونوں ملکوں کے درمیان نزاع کا معاملہ نہ بننے دیا جائے، بلکہ اس کو اس طرح حل کر لیا جائے کہ پاکستان حیدرآباد پر ہندوستان کا حق تسلیم کر لے، اور اس طرح ہندوستان کشمیر کے اوپر پاکستان کے حق کو مان لے۔ اس معاملے میں یہاں میں خود پاکستان کی ایک ذمہ دار شخصیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، چودھری محمد علی، جو مسلم لیگ میں اعلی عہدے پر تھے اور بعد کو وہ پاکستان کے وزیر اعظم 1955 سے 1956 تک بنے۔ ان کی ایک انگریزی کتاب چھپی ہے جس کا نام ایمرجنس آف پاکستان ہے۔ اس کتاب میں ریاستوں کے الحاق کے بارے میں ایک تفصیلی باب ہے۔ جوناگڑھ ایک سرحدی ریاست تھی جس کا نواب مسلمان تھا، مگر اس کی آبادی زیادہ تر ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ آزادی کے بعد جوناگڑھ کے نواب نے غیر حکیمانہ طور پر پاکستان سے الحاق کر لیا، اور پاکستان کی حکومت نے بھی اس غیر حقیقت پسندانہ اقدام کی توثیق کرتے ہوئے اس الحاق کو تسلیم کر لیا، مگر ہندوستان نے پولیس ایکشن کر کے اس کو انڈیا میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان کی درخواست پر دہلی میں اعلی سطح کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ہندوستان کی طرف سے جواہر لال نہرو اور سردار پٹیل شریک تھے، اور پاکستان کی طرف سے نواب لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی نمائندگی کر رہے تھے۔ چودھری محمد علی نے اپنی مذکورہ کتاب میں لکھا ہے کہ جب میٹنگ منعقد ہوئی تو لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے اپنی لمبی تقریر شروع کی۔ اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ جوناگڑھ نے جب پاکستان سے الحاق کر لیا تھا تو آپ نے وہاں پولیس ایکشن کیوں کیا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا اگر کشمیر کے الحاق کو مانتا ہے تو وہ جوناگڑھ کے الحاق کو کیوں نہیں مانتا؟ چودھری محمد علی نے لکھا ہے کہ سردار پٹیل، وزیر داخلہ ہندوستان، اگرچہ متعصب تھے مگر وہ حقیقت پسند یعنی ریئلسٹ تھے۔ چنانچہ سردار پٹیل نے جوناگڑھ کی بحث کو نظر انداز کرتے ہوئے لیاقت علی خان کے نہ ختم ہونے والی تقریر میں مداخلت کی اور کہا کہ آپ جوناگڑھ کا مقابلہ کشمیر سے کیوں کرتے ہیں؟ حیدرآباد اور کشمیر کی بات کرو اور ہم ایک تصویر تک پہنچ سکتے ہیں۔ Why do you compare Junagadh with Kashmir? Talk of Hyderabad and Kashmir and we could reach an agreement. Page 300. چودھری محمد علی کا بیان ہے کہ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے سردار پٹیل کی اس پیشکش کو کوئی اہمیت نہ دی۔ انہوں نے جوناگڑھ کے بارے میں اپنی تقریر کو بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ نئی دہلی کی اعلی سطحی میٹنگ کسی فیصلے تک پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے مطابق 1948 میں کشمیر کا مسئلہ پرامن بات چیت کے ذریعے میز پر حل ہو رہا تھا، مگر پاکستان کی قیادت کی ناقابل فہم دانش مندی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ بدستور باقی رہا، یہاں تک کہ وہ اپنی موجودہ سنگین حالت تک پہنچ گیا۔ نہ ملنے والی چیز کے خاطر پاکستانی قیادت نے ملنے والی چیز کو بھی کھو دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ برصغیر ہند کے مسلمانوں نے اپنے معاملے کی قیادت کے لیے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا جو عدالتی قوانین کے تو ماہر تھے مگر وہ تاریخی قوانین کی مہارت نہ رکھتے تھے۔ یہی واحد وجہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے ساتھ اول روز ہی سے کشمیر کی صورت میں ایک ایسا المیہ شامل ہو گیا جس نے خود پاکستان کی نفی کر دی۔ پاکستان کا خواب منتشر ہو کر رہ گیا۔